السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے گامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا پروگرام ہے دہشت گردی کے علمی پہلو، اور یہ پروگرام جو ہم نے تشکیل دیا ہے ناظرین، یہ ایک انٹرویو کے تناظر میں ہے جو کہ القاعدہ کے سابق سینئر مذہبی رہنما ابو حفص الموریتانی کا ایک انٹرویو ہے جو کہ ایئر ہوا تھا December 15, 2013 کو الجزیرہ پہ. ان کا یہ ایک تھورو انٹرویو ہے جس میں انہوں نے اپنے اختلافات کو بیان کیا ہے جو کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ ان کے ڈیولپ ہو گئے تھے، اور یہ سینئر ہائرارکی میں تھرڈ پوزیشن پہ تھے. فرسٹ نمبر پر اسامہ بن لادن، اس کے بعد ایمن الزواہری، اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پر یہ موجود تھے، اور شریعہ کمیٹی کے ممبر تھے. یہ مفتی بھی ہیں، اس لیے فتووں میں بھی ان کا بہت ڈیسیژن میکنگ میں ان کا ہاتھ تھا. کیا وجوہات بنی ان کے اختلافات کی جو یہ القاعدہ سے علیحدہ ہوئے، اور جو اسامہ بن لادن ہیں انہوں نے کس طریقے سے القاعدہ کو مینج کیا، ان سے پہلے القاعدہ کی کیا شکل تھی، ان کے بعد کیا بنی، یہ انٹرویو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں سے جو نقطے علمی حیثیت رکھتے ہیں ان کو گاندھی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب، بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے یہ، آپ نے بھی پڑھا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حساس انسان چیزوں پر غور کرتا ہے، وہ بعض اوقات کسی تحریک سے اس کے فلسفے یا اس کے فکر کو دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ نصف العین، یہ مقصد بہت غیر معمولی ہے، اس میں خدمات انجام دوں گا. پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ طریقے اپنے اندر کچھ اخلاقی قباحت رکھتے ہیں یا دینی قباحت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتا ہے. اس میں پھر دو طرح کے رد عمل ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قباحت محسوس کرنے کے بعد اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں اور پھر برملا طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا غلطی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا چیز ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو ان کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ یہ ایران میں بھی رہے، اس کے بعد موریتانیہ میں چلے گئے. جب ان کو کچھ حفاظت حاصل ہوئی تو اپنا اختلاف انہوں نے شائستگی کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو وہ اختلاف اصل مقصد سے نہیں ہے، تنظیم سے نہیں ہے، اس نے کیا نصف العین اختیار کیا اس سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس طریقہ کار سے ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا گیا.
ٹھیک.
یعنی جو مقصد اور نصف العین ہے
وہ صحیح ہے.
اگر آپ القاعدہ کا دیکھیں تو وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں امریکہ کا بڑا غیر معمولی اثر و رسوخ ہے، سعودی عرب تک میں اس نے اپنے پاؤں پھیلا لیے ہیں، وہاں افواج اتار لیے ہیں. اسی طرح ہماری دولت اور ہمارے ذرائع، یہ سب ان کے ایک طرح سے قبضے میں ہیں. ان کے اوپر قبضہ مزید کرنا چاہتے ہیں. ان کے پیش نظر عالم اسلام کو اپنی گرفت میں رکھنا ہے. وہ اپنی حکومت اور اپنا نحاب قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ چیز ایسی ہے جس کو ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک.
چنانچہ اسرائیل میں جو امریکہ نے سرپرستی کا رویہ اختیار کیا ہے وہ اس کا باعث بنا. سعودی عرب میں جس طریقے سے افواج اتاری گئی اس کی بنیاد پر ایک رد عمل ہوا. تو یہ سب چیزیں تھیں جن کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام کو اور عالم اسلام کو زندہ کرنا ہے اور امریکہ سے نجات دلانی ہے.
ٹھیک.
کہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر اس کی بنیاد رکھی گئی القاعدہ کی.
جی.
اب یہ مقصد تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ جس سے شاید مجھے اور آپ کو بھی اختلاف نہ ہو. یعنی عالم اسلام کو زندہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں کی طاقت بحال ہونی چاہیے،
بالکل فورن آکوپیشن نہیں ہونی چاہیے،
آکوپیشن نہیں ہونی چاہیے، بین الاقوامی طاقتوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. یہ اپنی جگہ اچھے مقاصد ہیں.
جی.
ان مقاصد کو کیسے حاصل کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ میں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی تعمیر کریں، اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، ہم یہاں کیسے پہنچے ہیں اس کا انالیسز کریں اور تجزیہ کر کے متعین کریں کہ اصل میں ہمارے زوال اور اس محکومی کی زندگی تک پہنچنے میں کیا عوامل ہیں، ان کو دور کریں. اور اس کے ساتھ بڑے سلیقے کے ساتھ اس وقت دنیا نے جو وسائل ہم کو میسر کیے ہیں ان سے کام لے کر رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کریں. دیکھیے، دنیا میں جب بھی کوئی سپر پاور اپنی طاقت کے ساتھ نمودار ہو جاتی ہے تو پھر یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک طرف الٹ کے رکھ دیں، ایسا نہیں ہوتا. کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ اس جگہ تک پہنچتی ہے. کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ ذرائع ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی دوسری قوم اس کے مقابلے میں جیسے کہ ہم ہیں محکوم ہو جاتی ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. تو آپ ان اسباب کو صرف لڑ کر دور نہیں کر سکتے، ان کا بڑا گہرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ معاملہ کرنے کی بھی. لیکن یہ حضرات کچھ جذباتی ہو گئے، انہوں نے خیال کیا کہ اگر ہم جہاد کر کے یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے.
ٹھیک.
اس کے پس منظر میں افغانستان کا جہاد، اس نے ایک حوصلہ دیا، ایک ہمت دی، ایک قوت دی، اور اس کے نتیجے میں اگلا ہدف مقرر کر لیا گیا. وہ جہاد کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، کس غلط فہمی میں یہ لوگ شکار ہوئے، اب تک کس غلط فہمی میں ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تجزیے کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن بہرحال ہوا یہ
ٹھیک.
تو اس میں اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ کم سے کم طریقہ کار کی غلطی کو محسوس کر کے الگ ہو گئے تو یہ بڑی خوش آئند بات،
یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن گاندھی صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح جہاں سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمیونسٹ رجیم تھی، جو کمیونسٹ پارٹی افغانستان میں حکومت کر رہی تھی، اس کے خلاف جہاں تک القاعدہ جہاد کر رہی تھی اس جہاد کے میں حق میں ہوں، لیکن بعد میں جس طرح کا جہاد امریکہ کے خلاف 9/11 جیسے واقعات کی شکل میں کیا گیا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ اس میں فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کسی گروہ کا کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک علمی معاملہ ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جہاد کا کیا کانسیپٹ ہے کہ فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہے، تو کیا اگر فائدہ زیادہ ہوتا اور چھوٹا موٹا نقصان ہو رہا ہوتا کہ کچھ افراد مر رہے ہوتے تو وہ جہاد جائز تھا؟
اس میں بہت سی چیزوں کی تنقید کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک جہاد بطور ایک مذہبی حکم کے تعلق رکھتا ہے، اس کو قرآن نے بالکل متعین کر دیا ہے.
ٹھیک،
وہ پرسیکیوشن کے ساتھ ہوتا ہے، ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے.
ٹھیک،
یعنی اگر کسی جگہ لوگوں کی رائے کو بالجبر تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے لیے مذہبی آزادی برقرار نہیں رہی، تو قرآن ہم کو حکم دیتا ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم وہ طاقت استعمال کر کے اس جبر کا خاتمہ کر دیں. قرآن مجید جبر کو فتنے سے تعبیر کرتا ہے.
ٹھیک،
یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کا موقف یہ ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے.
ٹھیک،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزادی کے اصول پر بنائی ہے. اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی اور اس کے استعمال کا حق دیا گیا. تو جس وقت کسی گروہ یا کسی فرد کو آپ بالجبر مذہب اختیار کرنے یا چھوڑنے سے روکتے یا اس پر پابند کرتے ہیں، تو آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں.
ٹھیک،
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بہت سختی کے ساتھ کہا ہے، قرآن مجید میں بھی اور دوسرے الہامی صاحب میں بھی، کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کو ایک دین پر لانے کی کوشش کریں. اس کے لیے آپ کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اس سے زائد آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے.
ٹھیک،
اس کے لیے اس کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق معاملہ کرے گا. چونکہ یہ آزادی اس نے دی ہے اور امتحان کے لیے دی ہے، تو اس آزادی میں مداخلت کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے.
صحیح،
تو یہ چیز ہے کہ جس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ایک قانون یا قتال کا، جنگ کا ایک قانون بیان کیا ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیں.
ٹھیک،
یہ جنگ کون کرے گا؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک منظم ریاست کو کرنی ہے. یہ حکم مسلمانوں کے پورے معاشرے کو دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں یا آپ اٹھ کے اس کی ابتدا کر دیں. ہمارے ہاں یہ چیز کیسے پیدا ہوئی؟ اس سے پہلے بھی مذہبی مدرسے موجود تھے، ان میں مذہبی فکر وہی پڑھایا جاتا تھا، جہاد کیا ہوتا ہے، کفر کو ہم نے مٹانا ہے، مسلمانوں کی حکومت قائم کرنی ہے، یہ ساری باتیں مدرسوں میں پڑھی جاتی تھی.
ٹھیک،
لیکن ہوا یہ کہ خود ریاست نے جہاد کی ابتدا کر دی. یعنی افغانستان پر جب ایک طرح سے روسی غلبہ قائم ہو گیا، وہاں ایک کمیونسٹ پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے مدد کے لیے روسی افواج کو بلا لیا، جس طریقے سے مختلف ملکوں میں بڑی طاقتوں کو بلایا جاتا ہے. اس کے خلاف خود وہاں کے لوگوں کے اندر ایک ردعمل پیدا ہوا، اور یہ ردعمل بڑی فطری بات ہے، اس کو آپ نے مذہبی رنگ دے دیا. اصل میں غلطی یہاں شروع
ہوتی ہے.
یعنی قومی حیثیت سے آپ کے وطن پر اگر فرض کر لیجئے کہ کسی دوسری طاقت نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، تو آپ اپنے قومی جذبے کے ساتھ اس کے خلاف جدوجہد کر سکتے ہیں. وہ جدوجہد سیاسی طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ کسی موقع پر وہ جدوجہد ایک ایسی منظم تحریک کی شکل اختیار کر لے جس میں کچھ تشدد بھی درائے.
ٹھیک،
وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں.
ٹھیک،
لیکن بڑا حادثہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو مذہبی صورت دے دیتے ہیں،
کور دے دیتے ہیں اس کو.
مذہبی صورت دینے کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے درحقیقت اس کے ساتھ ایک ایسی چیز کو وابستہ کر دیا ہے جو اپنی موٹیویشن اور تحریک بڑی غیر معمولی رکھتی ہے.
صحیح،
وہ نفس انسانی کو اپنی گرفت میں لے لے گی اور پھر اپنے مقاصد میں بھی اس کو کنٹرول کرے گی.
جی،
چنانچہ بالکل یہی افغانستان میں ہوا. یعنی جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی، اور اسی طرح بین الاقوامی طاقتیں بھی ان کی پشت پر آ گئیں. دیکھیے، وہاں معاملہ صرف پاکستان نے نہیں کیا، امریکہ بھی متوجہ ہوا. جب اس نے دیکھا کہ افغانستان کے لوگ کچھ منظم ہو گئے ہیں، وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پہلے سے کمیونزم کے بارے میں اور کمیونسٹ تحریک کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا تو موجود تھا.
جی،
کہ یہ خلاف مذہب ہوتے ہیں.
بالکل،
چنانچہ اسی کو استعمال کر کے ہم نے یہاں تنظیمیں کھڑی کرنی شروع کر دی. یہ ایک غلط اقدام تھا.
ٹھیک،
اور اس غلط اقدام نے لازمی طور پر نتائج تک پہنچنا تھا. میں تو اس زمانے میں بھی لوگوں کو بہت درد مندی کے ساتھ بتا رہا تھا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو اس طرح کیجئے جس طرح کی جدید ریاستیں کیا کرتی ہیں، اس سے ہٹ کر آپ یہ کام کریں گے اور مذہبی بنیاد پر ان تنظیموں سے کہیں گے
تو کل یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے،
اپنے جگہ سے دیں تو پھر اس کے بعد ان کا رخ ایک جانب اپنی طرف ہوگا، اور ایک دوسرا حادثہ یہ ہوگا کہ کیونکہ یہ مختلف تنظیمیں ہیں تو اب ان مختلف تنظیموں کے مابین اختلافات ہوں گے اور جب اقتدار کا مرحلہ آئے گا تو یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔
بالکل ٹھیک،
یہ بالکل دیوار پر لکھی ہوئی باتیں تھیں۔ چنانچہ اس زمانے میں میں نے بہت زور کے ساتھ یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے تو آپ افغانستان کی ایک عبوری حکومت بنائیے اور پھر ایک بینر کے تحت لوگوں کو جمع کیجیے، اور یہ لوگ وہ ہونے چاہیے جو بعد میں اس پورے نظام کا حصہ بن جائے، یعنی ایک منظم فوج بن جائے۔ یہ جب تک آپ نہیں کریں گے اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے، چنانچہ وہ نتائج خطرناک نکلے۔ تو اس وجہ سے میں تو ابو حفص صاحب سے اس معاملے میں اتفاق نہیں کرتا، میرے نزدیک غلطی کی بنا اس وقت رکھی گئی جب مذہب کو استعمال کر کے ایک قومی جدوجہد کو یہ صورت دی گئی، مذہبی تنظیموں کو اس کے لیے استعمال کیا گیا، دنیا بھر سے لوگ مذہبی جذبے کے تحت آئے اور ان کو آپ نے لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ امریکہ ایک سپر پاور کا خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا، اس نے ان لوگوں سے کام لیا،
استعمال کیا،
اور اس موقع کے اوپر جیسا استحصال ہوتا ہے وہ کر لیا گیا۔ یہ ایک بڑی غلطی تھی، اس وجہ سے غلطی کو اس کی اصل سے دیکھنا چاہیے۔
ٹھیک،
ایسے بہت سے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے طالبان اس وقت اپنی حکومت کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی حکومت تو موجود تھی پہلے افغانستان میں، تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کیا وہ ایک جائز حکومت تھی؟ جائز حکومت،
اصل سوال یہ ہے،
جائز حکومت تو وہ ہوتی ہے جس کو وہاں کے لوگوں نے منتخب کیا ہو،
بالکل،
اسلام کے نقطہ نظر سے بھی، بین الاقوامی قانون کے نقطہ،
وہ تو کمیونسٹ پارٹی تھی۔
اس میں بہت سے سوالات کیے جا سکتے ہیں، یہ حکومت کیسے قائم ہوئی، اس میں بیرونی ہاتھ کتنا تھا، روس کیا چاہتا تھا، پارٹی کے کن سے تعلقات روابط تھے، کیسے وہ لوگ اقتدار میں آئے۔ میں کہتا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم کر لیجیے،
ٹھیک،
کہ غلط اقدام کیا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غلط اقدام تھا، روس کو اس طرح مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے جواب میں؟ یعنی اگر افغان قوم ریزسٹنس کرنا چاہتی تھی تو وہ اپنے طریقے پر منظم ہو سکتی تھی، کر سکتی تھی، قومی بنیاد پر بھی منظم ہو سکتی تھی۔ جب اس میں آپ مذہب داخل کرتے ہیں، مذہبی تنظیموں کو اس کا حق دیتے ہیں، مجاہدین بھرتی کریں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں،
ان کی ٹریننگ
اور اس کو جہاد قرار دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس سے ایک منطق وجود میں آئے گی،
صحیح،
وہ منطق کل آپ کے خلاف بھی استعمال ہو جائے گی۔
اور یہی ہو رہا ہے،
اور یہی ہو رہا ہے۔
ٹھیک،
مختصر سا غلطی وہاں ہوئی تھی۔
ٹھیک، مختصر سا وقفہ لیں گے گاندھی صاحب۔ ناظرین، اس انٹرویو پہ ڈسکشن ابھی جاری ہے، ہم مختصر سا وقفہ لیں گے اور آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج گامدی کے ساتھ میں ہم دہشت گردی کے علمی پہلو ڈسکس کر رہے ہیں، ابو حفص الموریتانی کے اس انٹرویو کے کانٹیکسٹ میں جو کہ 15 دسمبر 2013 کو نشر ہوا تھا الجزیرہ پہ۔ ہم اس میں سے کچھ پوائنٹس لے کے اس پہ کچھ علمی ڈسکشن تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو تھورلی پڑھنا چاہے تو یہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ گاندھی صاحب، یہ بتائیے، یہ کس حد تک لیجیٹیمیٹ ہے کہ آپ کو ایک شخص ایسا میسر آ گیا جو آپ کی جماعت کو بہت سوٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس وسائل بھی ہیں اور وہ ایک شیخ کے مقام پر بھی ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو آپ نے آلریڈی کچھ ملٹنسی آرگنائز کی ہوئی تھی اور باہر سے آئے ہوئے ایک شخص کو آپ نے اپنا حصہ بنا کر اپنی گورنمنٹ کے خلاف جہاد شروع کر دیا یا تحریک شروع کر دی، یہ اس کی کس حد تک گنجائش ہے؟
نہیں، یہ ایسے نہیں ہوا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب یہاں پر جہاد منظم کرنے کی کوشش کی گئی تو خود امریکہ نے، جو پشت پناہی کر رہا تھا پاکستان کی ریاست میں اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ بعض عرب ممالک نے بھی،
ٹھیک،
مل کر اس جہاد کو سپورٹ کیا۔
اوکے،
یہ لوگ اپنی حکومتوں کی رضامندی سے ادھر منتقل ہوئے، بہت سی جگہوں سے نکل کر یہاں آئے۔
ٹھیک،
کوئی شخص جب اپنا ملک چھوڑ کے آتا ہے تو دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے اس کو ویزا چاہیے،
بالکل،
پاسپورٹ چاہیے، یہ سارے کے سارے بالکل قانونی طریقے کے مطابق ہمارے یہاں داخل ہوئے۔
صحیح،
پھر ان کو یہاں ٹریننگ دی گئی، ان کو ٹریننگ کیمپ قائم کرنے کے مواقع دیے گئے۔ اس زمانے میں مجھے خود بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے یہاں کے صحافی ان کے ساتھ ملتے تھے، انٹرویو کرتے تھے، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ تو اصل میں عالم اسلام کی روح ہے،
خدمت
ان لوگوں نے بڑی خدمت کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے عیش اور تناؤم کو چھوڑ کر ان علاقوں میں، بیابو گیا علاقوں میں آ گئے ہیں، انہوں نے تو گویا حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کر دی ہے.
کیونکہ گاندھی صاحب اسامہ بن لادن تو بہت بہت امیر کبیر انسان تھا, اپنی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک تھا اور اس کے 21 خاندان کی جو برانچز تھیں وہ موجود تھیں امریکہ میں جس وقت 9/11 ہوا ہے. اور ایک سٹوری کے مطابق جو سی این این پہ نشر ہوئی تھی, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 21 فیملیز وہاں سے بڑے آرام سے نکل آئی تھیں 9/11 کے بعد. تو اس کا یہ آپ کے اس کامنٹ کو سپورٹ کرتی ہے یہ چیز,
کیونکہ اس سارے کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں بھی تھیں, علاقائی قوتیں بھی تھیں اور خود ریاست پاکستان بھی تھی. جب یہ سب کچھ کیا گیا تو اس موقع پر ان کی سرپرستی کی گئی. مجھے معلوم ہے کہ شیخ اسامہ بن لادن کی شخصیت کو اس زمانے میں بہت لمحائز کیا جاتا تھا, یہ بیان کیا جاتا تھا کہ یہ اصل میں وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو انسپائر کیا ہے بلکہ اپنی دولت اور اپنی ساری طاقت صرف کر دی ہے اس مقصد کے لیے. تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ لوگ اپنے ملکوں سے اٹھے اور انہوں نے کوئی آرگنائزیشن قائم کی اور یہ آ گئے. یہ ہماری ریاست کی سرپرستی میں آئے, انہوں نے یہاں آ کے اپنے مراکز قائم کیے. ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا اس موقع کے اوپر, اور ان کی اس وقت کی قوت, وسائل, جذبہ, دینی حمیت, سب چیزوں سے فائدہ اٹھایا گیا. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہوتی ہیں یہ اس سے کبھی باز نہیں آتی. کیا اس سارے تجربے کے بعد اسی کو لیبیا میں نہیں دہرایا گیا؟
بالکل ایسا ہی.
اسی کو اب شام میں نہیں دہرایا جا رہا؟
ایسا ہی.
تو ہوتا یہ ہے کہ بڑی طاقتیں یہ خیال کرتی ہیں کہ ہم بعد میں کنٹرول کر لیں گے, یعنی اس وقت تو ہم اپنے سیاسی مقاصد کا ایندھن ان کو بنا لیں, بعد میں دیکھ لیں گے. اچھا, جو لوگ اس مقصد کے لیے اٹھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان لوگوں کی قوت کے بغیر, ان کی پشت پناہی کے بغیر اٹھتے تو ان کو یہ موقع نہ ملتا. تو یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ ان کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنے کی ایک مہلت پیدا ہو گئی ہے. تو دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ پھر اس کے بعد جب ڈکلیریشن کیا گیا وہاں پر, اس میں امریکہ ہدف بن گیا. اور ایسا ہی ہونا تھا, اس لیے کہ جس وقت امریکہ روس کو نکالنے کے لیے پشت پناہی کر رہا تھا اس وقت اس کی حیثیت ایک اتحادی کی تھی. لیکن جس وقت وہ وہاں سے چلا گیا تو اب امریکہ کے جو اثرات اس وقت دنیا پر ہیں وہ تو معلوم معروف ہے. اچھا, اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا جو تعلق ہے وہ بھی مانا ہوا ہے. کشمیر کے معاملے میں امریکہ نے ہماری خواہشات کے مطابق, یہ تو کبھی نہیں کیا گیا, اپنی فوجیں اتار کے کشمیر ہماری جولی میں ڈال دیا. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں دل و دماغ کے اندر پہلے سے موجود ہیں. اور کیونکہ مسلمان اپنی عظمت رفتہ کی داستان سنتے ہوئے پل پلتے بڑھتے جوان ہوتے ہیں, اس میں اگر کوئی آدمی اس عظمت رفتہ کو واپس لانے کی جدوجہد کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اس کا نعرہ بلند کرے تو وہ مقبول بھی بہت جلد ہوتا ہے. آپ اگر پچھلے 200 سال کی شاعری ادب کا مطالعہ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو تحریکیں اٹھی ہیں انہوں نے کس طرح کے خطبات دیے ہیں, کیسی تقریریں کی ہیں, کیسا لٹریچر پیش کیا ہے, تو اس میں آپ کو مسلمانوں کو یہ خواب دکھاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. یہ پس منظر ہے جس کے اندر یہ سب کچھ پیدا ہوا ہے. اس لیے میں اس کا دوش ان کو نہیں دیتا. میرے نزدیک ہم سب نے مل کے یہ سب کام کیا,
ان کو ہاربر کیا.
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم منظم ہو گئے, ہمارے پاس سرمایہ بھی موجود ہے, دنیا بھر میں ایک تحریک پیدا کر دی گئی ہے, وہ سرمایہ ہم کو پہنچ بھی رہا ہے اور لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر وہ روس کو شکست دے سکتے ہیں. اب وہاں بھی دیکھیں نا, یہ عنصر غائب ہو گیا کہ ایک بڑی سپر پاور آپ کی پشت پر تھی, اس کا اسلحہ آپ کو میسر تھا,
ٹیکنالوجی آپ کو میسر, فورس آپ کی تھی.
اسی طریقے سے سی آئی اے کا بہت بڑا پھیلا ہوا نیٹورک آپ کی پشت پر موجود تھا. یہ ساری چیزیں نظر انداز ہو گئی اور اس میں یہ چیز زیادہ نمایاں ہو گئی کہ یہ مجاہدین کا کارنامہ ہے, انہوں نے روس کو بھگا دیا. جو کچھ بعد میں ہوا وہ ہم سب نے دیکھا ہے, یعنی کس طریقے سے مجاہدین نے حرم میں جا کے معاہدے کیے لیکن وہ معاہدات قائم نہیں رہے. اقتدار کی بدترین جنگ ہوئی, ایک دوسرے کو مارا گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنا خون بہا جتنا اس کمیونسٹ انقلاب کے خلاف جدوجہد میں نہیں بہا تھا. یہ سب کچھ
گاندھی صاحب یہ بتائیے کہ بظاہر یہ بڑی خوبصورت عبارت لگتی ہے کہ آپ ہماری کرپٹ رجیمز کو سپورٹ نہ کریں, آپ فارن آکوپیشن سے آزاد کریں اسلامی سرزمینوں کو, جہاں جہاں بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں سے اپنی ایئر بیسز ختم کریں, آپ وہاں سے نکلیں, ہمارے ریسورسز کو یوز نہ کریں, ہمارے آئل کو یوز نہ کریں. لیکن القاعدہ کے لوگ کیا یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جہاں کہیں بھی ایئر بیسز قائم ہیں وہ ان لوگوں کی, ان گورنمنٹس کی مرضی سے قائم ہیں, جہاں کہیں بھی کسی کی آئل فیلڈ کے اوپر کسی امریکی پلانٹ کا وجود ہے وہ ان کی مرضی سے ہے؟ کیا یہ بات ان کو نہیں معلوم تھی؟
یہ معلوم ہے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے, یہ صورتحال دیکھنے کے بعد میں اور آپ بھی اپنے اندر ایک جذبہ تو محسوس کرتے ہیں نا
جی,
کہ یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے.
بالکل بالکل,
یہ خواہش ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی, سوال یہ ہے کہ حقیقت کی دنیا کیا ہے؟
جی
حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ مسلمان اس وقت علمی اور اخلاقی لحاظ سے انتہائی پستی میں اتر چکے ہیں. اس پستی میں اترنے کا ایک آخری ظہور وہ ہے کہ ہمارے ہاں قومی حیثیت سے ریاستیں اس طرح وجود پذیری نہیں ہوئی جیسے کہ وہ ہونی چاہیے. اچھا اس سے آگے بڑھ کر جمہوری روایات کا آپ کو کہیں بھی انعکاس نہیں ملتا. آپ پورے عالم اسلام پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں, ایک دو ممالک کے سوا جمہوریت اس طرح موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض خاص گروہ ہیں جو بندوق کے زور پر یا روایت کے زور پر یا تلوار کے زور پر قبضہ کر چکے ہیں. تو ایک محکومی کی صورت ہے پورے عالم اسلام پر. محکومی صرف یہ نہیں ہوتی کہ باہر سے کوئی طاقت آ کے حملہ آور ہو جائے. اگر آپ کے ہاں جمہوری اصولوں کے اوپر اور لوگوں کو برابر کے شہری قرار دے کر حکومت نہیں کی جا رہی, کوئی خاص ٹولہ کوئی گروہ بندوق کے زور پر مسلط ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری قوم کو محکوم بنا دیا گیا ہے.
ایسا ہی ہے,
ملوکیت بھی محکومی ہی پیدا کرتی ہے. تو جب یہ صورتحال پورے عالم اسلام میں ہے تو ہماری ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے یہاں جمہوری حکومتیں قائم کرنے کی کوشش کریں, لوگوں میں اس کا شعور پیدا کریں, اپنی قوم کی تعلیم کا اہتمام کریں, اس کی اخلاق کی تربیت کا اہتمام کریں. جب یہ چیزیں ہو جائیں گی اور جمہوری حکومتیں قائم ہوں گی تو پھر وہ عامت الناس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے.
صحیح.
اچھا پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ چشم زدن میں یہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے. یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر جینا سیکھیں گے.
جی
ابھی تو یہ بے شمار ممالک اپنے وجود کے لیے امریکہ کے اور بڑی طاقتوں کے مرہون منت ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے لیے اپنی معیشت کو اس کی مدد کے بغیر چلانا ممکن نہیں ہے. ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یعنی آپ اپنی پوری کی پوری قوم کو جس پستی میں وہ گری ہوئی ہے وہاں سے اٹھائیں. آپ اس سے پہلے اگر کوئی جنگ چھیڑ لیں گے تو اس کے نتیجے میں نقصان
ہی ہوگا.
یہ غلطی ہے. یہ غلطی القاعدہ نے بھی کی ہے, یہ غلطی ہماری مذہبی تنظیمیں بھی کرتی ہیں. یعنی ٹھیک ٹھیک متعین کرنے کی بجائے کہ پرابلم کہاں ہے اور اس کو کس جگہ سے دیکھنا ہے, ہم اس کو بہت آگے سے دیکھتے ہیں اور ایک بڑی سادہ سی منطق اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر ہم جہاد کا جذبہ لے کے کھڑے ہوں گے تو ہم دنیا کو فتح کر لیں گے. ایسے نہیں ہوتا, یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا.
صحیح.
یعنی اس وقت بھی وہ اسباب فراہم کرنے پڑے تھے جو فراہم کیے جاتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مشن کو مکمل کر رہا تھا, اس کی غیر معمولی مدد شامل حال تھی, لیکن اس میں بھی مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا کہ تم پر یہ ذمہ داری اس وقت ڈالی جائے گی جہاد کی.
جی.
جبکہ تمہاری طاقت کم سے کم دشمن کے مقابلے میں ایک نسبت دو ہوگی.
صحیح.
اس وقت صورتحال یہ ہے, اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ایک نسبت دو کیا چیز ہے, ایک نسبت لاکھ بھی نہیں.
ایسا ہی ہے گاندھی صاحب. یہ ابو حفص کا جو انٹرویو ہے, مجھے حیرت ہی ہو رہی ہے کہ یہ ابھی تک کیوں کسی کی نظر سے نہیں گزرا اور کیوں نہیں ہمارے ملک میں یہ ڈسکس ہوا. اور یہ اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے, ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ اس میں وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ساری کانسپریسی تھیریز کو سائڈ میں کر دیتے ہیں, جس میں سے ایک تھیری یہ بھی تھی کہ جی امریکہ نے یہ سب خود کرایا, 9/11 کے واقعات خود امریکہ نے کرائے. کیونکہ یہاں پہ جب رپورٹر ان سے پوچھتا ہے کہ وڈ یو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ یو گاٹ دا نیوز اباؤٹ دا بامبنگز آف September 11, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے لیے تو یہ کوئی سرپرائز ہی نہیں تھا, ہمیں تو پتا تھا کہ یہ واقعات ہونے جا رہے ہیں, صرف ہمیں ٹارگٹ نہیں پتا تھا کہ کون سی بلڈنگز پہ اٹیک ہوگا اور کس وقت میں اٹیک ہوگا. تو وہ تو مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا یہ سب ہونے والا ہے. ہم آج تک یہ سٹوریز خود بھی سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے.
یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارے یہاں کے جو دانشور ہیں وہ بعض اوقات وہاں جو فلم بنائی جاتی ہیں جس طرح کا پروپیگنڈا وہاں پہ کرتے ہیں, وہاں کے اپنے لوگ بھی کرتے ہیں.
جی بالکل کرتے ہیں.
یعنی ان کی اپنی حکومتوں کے خلاف, نظام کے خلاف,
سٹیٹ کے خلاف
ایک خاص تھرل ہوتی ہے.
بالکل.
یعنی آپ جب اس طرح سے بات کرتے ہیں تو آپ کی ایک حیثیت بنتی ہے اور آپ نئی نئی آڈینس اپنے لیے تلاش کرتے ہیں. اس کو بنیاد بنا کر ہمارے یہاں اس طرح کی بہت سے نظریات قائم کر لیے جاتے ہیں. پہلے دن سے یہ بات بالکل واضح تھی. خود ہمارے یہاں کے جو بڑے صحافی ہیں انہوں نے اس زمانے میں اسامہ بن لادن سے جو انٹرویو کیے ہیں وہ بھی اس معاملے میں واضح تھے. اسامہ بن لادن نے جب اس موضوع پر گفتگو کی ہے وہ بھی واضح تھا. کرائم بھی سارے کے سارے اسی کے حق میں تھے کہ یہ معاملہ القاعدہ کے لوگوں ہی نے کیا ہے. اس میں طرح طرح کی باتیں کہی گئیں. دیکھیے انہوں نے بڑی وضاحت سے اس میں اعتراف کیا ہے کہ ایسا ہی ہوا اور یہی بات اسامہ بن لادن نے خود بھی کہی تھی. لیکن جس وقت آپ ایک انکار کی روش
ڈینائل کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں
تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ
اس سے باہر نکل
دکھایا جائے. ایسا ہی ہوا, ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کیا گیا. اخلاقی لحاظ سے, دینی لحاظ سے اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. آپ نان کمبیٹنٹس کو کسی حال میں نہیں مار سکتے. یعنی ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہی سے لڑیں گے جو لڑنے کے لیے ہمارے سامنے آئیں گے. وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, उनके लिए कोई मंतिक नहीं है कि आप ऐसा करें। अमेरिका की ताकत को अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो चंद इमारतें तबाह करके नुकसान
कुछ नहीं होगा। बल्कि गांधी साहब इसमें तो यहां तक मुझे हैरत ये हो रही है कि इसके पीछे क्या मंतक थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारे प्लान में उसामा बिन लादेन को पता था कि लाजमन अफगानिस्तान में इन्वेजन होगा। क्या वो एंगेज करना चाहते थे उनकी फोर्सेस को इधर? क्या वजह थी कि वो इस डायरेक्शन में लेकर आए अफवाज को?
जिस वक्त इंसान खुद फरेबी का शिकार होता है तो वो बाज़ औक़ात ये महसूस करता है कि हम अपने मैदान में ले आएंगे। देखिए वो ये देख चुके थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर कब्जा बरकरार रखना मुमकिन
नहीं
होता।
और
अगर अमरीका भी फर्ज कर लिए ये काम करेगा तो इसके अंदर क्या क्या इकदाम हो सकते हैं उनका एक नक्शा उन्होंने बनाया होगा।
बिल्कुल
वो बड़ा मासूमाना है, मैंने उसकी बात तफसीलात देखी, बहुत मासूमाना है, उनको इसका अंदाजा नहीं था। देखिए जब कंधार पर हमला हुआ तो एक बड़े करीबी साथी उस मुल्ला उमर के, उनके साथ मुलाकात रही, उन्होंने उस पर तबसरा करते हुए कहा, पहले वो ये कहते थे कि हम तो असल में अमरीका को दिखाएंगे कि मुसलमानों की ताकत क्या होती है और जिहाद का जज्बा क्या होता है। तो उनसे पूछा हमने एक मजलिस में कि आपको तो फिर वहां से फरार होना पड़ा, पाकिस्तान में आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि असल में अमरीका ने बमबारी बहुत शदीद की, तो बाज चीजों का सही इदराक भी नहीं था, या आप खुशफहमी की एक फजा अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, वरना जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था।
बिल्कुल
ये बात यह है कि ये अमरीका को शिकस्त देने का कोई तरीका नहीं है, ये सारी स्ट्रेटजी ही अहमकाना है। अगर आप गौर करें, मैं बहुत अदब के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ बहुत मोहब्बत रखता हूँ इसलिए कि भारत ये अच्छे जज्बा रखने वाले लोग थे, लेकिन नुक्ता नजर बहुत गलत हो गया और उस नुक्ता नजर ने इस्लाम को इंतहाई
बहुत बदनाम किया। गांधी साहब ये भी तो देखिए कि अफगानिस्तान में कितने मासूम लोग मारे गए, नफाज के वहां जाने से बेजा कितने इंसानियत का कितना कत्ल हुआ है, तो क्या ये किसी भी शक्ल में ये जायज है?
किसी सूरत में भी जायज नहीं था। मैं तो हमेशा ये कहता रहा कि काश अलकायदा इस मकसद के लिए बनाई गई होती कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन जिसमें रहने वाले पख्तून और दूसरी कौमों के लोग
कितने बहादुर
हैं, कितने गैरतमंद हैं, इनके अंदर कितनी गैर मामूली सिफात है, तो हम इस कौम को जदीद तमद्दुन से हमांग करें, हम यहाँ डेवलपमेंट करें, हम यूनिवर्सिटियां बनाएं, हम यहाँ पर तालीमी इदारे बनाएं, हम यहाँ पर आला दर्जे के साइंसी इदारे कायम करें। देखना तो ये चाहिए कि अमरीका या दूसरी जो कुवतें हैं वो इस वक्त दुनिया पर किस बुनियाद पर हुकूमत कर रही है, वो इल्म और अखलाक की बुनियाद पर हुकूमत कर रही है। आपको अखलाक का लफ्ज शायद अजनबी लगे, ये हकीकत है कि अखलाक के वो पहलू जिनका तल्लुक इज्तिमाई जिंदगी से है उनमें वो हमसे बहुत आगे हैं। तो इन उसूलों को सामने रखकर अगर अफगानिस्तान की तामीर की जाती तो अफगानिस्तान की कौम, हमारे कबायली इलाके, ये अपने अंदर बड़ी ताकत रखते हैं
और तालिबान की हुकूमत खुद ही आ जाती फिर। अगर इन लोगों ने ये सब प्रोवाइड किया होता तो खुद ही ये लोग इलेक्ट होकर गवर्नमेंट तक पहुंच जाते, पावर गेम के लिए इतनी कत्लोगारत ना होती।
यानी कौम की तामीर का काम किया जाता और कौम की अतरबियत का काम किया जाता तो उसके नतायज बड़े गैर मामूली निकलते।
सही।
मैं अब भी आपसे ये कहता हूं कि अफगानिस्तान की कौम और ये हमारी जितनी पख्तून बेल्ट है और जिसके अंदर हमारे कबायली इलाके में है, ये इंसानियत का बेहतरीन असासा है, ये गुल है सरसबद है इंसानियत के। यानी ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने बड़ी सही बात कही है कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी या बंदाए सहराई या मर्दे कहस्तानी। तो फितरत की निगहबानी तो ये करते हैं, लेकिन जाहिर है कि दुनिया तब्दील हो चुकी है और इस जदीद दुनिया में हमें इनके उसके करीब लाना है, यानी वो सिफात और औसाफ उनको किसी हद तक बरकरार रखते हुए जदीद दुनिया से इस निजाम को हमाहंग करना है। तो हो सकता है कि यही खिता अफगानिस्तान का, अगर हमने इसकी तामीर को हदफ बनाया
होती
तो ये दुनिया की रहनुमाई के मुकाम पर आ जाता, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हमने तखरीब को हदफ बना लिया, चुनाचे वो सारा का सारा मुल्क बिल्कुल खंडर बन के रह गया, उसकी बेहतरीन जहानतें बाहर चली गई, लोगों के लिए वहां जिंदगी बसर करना नामुमकिन हो गया। ऐसी हुकूमत कायम कर दी जिसने इस्लाम का ऐसा नक्शा पेश किया कि जिसके करीब भी लोग फटकने के लिए तैयार नहीं है। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा कि इसमें अलकायदा और तालिबान को आज हम हदफ तनकीद बनाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी नुमाया तौर पर हदफ तनकीद बनना चाहिए जिन्होंने ये सब पैदा किया।
जिन्होंने ये सब,
मैं तो बल्कि इनको इस लिहाज से मजलूम समझता हूँ
क्योंकि ये इस्तेमाल
काम लिया गया,
बिल्कुल
इनका इस्तेमाल किया गया, इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और एक ऐसी मंतिक उनको बताई गई कि जिस मंतिक को अब वो इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक इबरतनाक बात है इंसानी तारीख का कि आप इन लोगों को जिनके अंदर जिंदगी और इंसानियत के बेहतरीन औसाफ होते हैं कबायली इलाके के लोगों के, इनको आप मजहब के लिए और मजहब की गलत ताबीर के लिए इस्तेमाल करके दुनिया में कितने नुकसान का बायस बन सकते हैं।
बिल्कुल सही। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर हम आपके सामने हैं गामदी के साथ में और हम डिस्कस कर रहे हैं दहशतगर्दी के इल्मी पहलू। गामदी साहब, ये बताइए कि केमिकल वेपन्स के बड़े इल्जामात लगे हैं काफी मुसलमान मुल्कों पे, इराक पे भी लगे और अभी सीरिया के मामले में भी हमने देखा कि यह मसला सामने आया, तो क्या किसी भी शक्ल में इस तरह के वेपन्स अपने ही लोगों पे इस्तेमाल करना या दूसरी अफवाज पे इस्तेमाल करना, ये मुसलमान कौम होने की हैसियत से इसकी क्या हकीकत है?
ये मुसलमान कौम होने की हैसियत से तो हम उन अखलाकी उसूलों के दुनिया से बढ़कर पाबंद हैं और होना चाहिए हमें जो आफाकी अखलाकी उसूल है। चुनाचे दुनिया भर का ज़मीर इससे इबा करता है कि आप इस तरह के हथियार इस्तेमाल करें। मैस डिस्ट्रक्शन के जितने हथियार हैं जैसे कि एटम बम है, हमें तो इसके भी खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। यानी दुनिया भर में मुसलमान कौम को ये दावत देनी चाहिए थी कि ये हथियार दर हकीकत इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म का इरतकाब है। हिरोशिमा और नागासाकी लोगों ने देखा है, ये कोई फख्र की चीज नहीं है कि दो शहर बिल्कुल खत्म कर दिए गए। दुनिया इस पर खुद शर्मिंदगी महसूस कर रही है, कोई भी इसकी ताइद में जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी कुव्वत को कायम रखने के लिए ये हथियार बनाती चली जा रही है। मुसलमानों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ हथियार सिर्फ वो बनने चाहिए जो कम्बेटेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, और उन हथियारों में भी इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि वो किसी को अजियत देकर मारने वाले हथियार ना हो। यानी इस्लाम ने हमको ये नहीं सिखाया कि आप किसी के साथ लड़ रहे हैं या जंग कर रहे हैं तो आप अखलाकी उसूलों को पसे पुश डाल के जंग करें। उस जमाने में भी इस बात की इजाज़त नहीं दी गई कि आप कैदियों के खिलाफ कोई इकदाम करें, आप लाशों का मुसला करें, आप किसी की तहकीर करें, बल्कि अगर दुश्मन की लाशें भी हैं तो एहतराम के साथ उनकी तदफीन के मौके पैदा करें। तो ये जो अखलाकी उसूल है इन्हीं को आप जिनेवा कन्वेंशन में और बहुत से दूसरे माहदों में एक सूरत दे दी गई है। यानी ये जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है कि कुछ माहदे किए जाते हैं, कुछ कायदे बनाए जाते हैं, जंगी कैदियों से क्या मामला करना है, आपको दुनिया के साथ कैसे मामला करना है, बुनियादी इंसानी हुकूक क्या क्या है, ये खुद इस्लाम का मंशा है जिसका जहूर हो रहा है। उसमें अगर कोई छोटी मोटी गलती हो रही है तो उसकी इस्लाह करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन गांधी साहब, आप ये देखें कि दुनिया जिन जिन मसलों से कुछ सीखती जा रही है, जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी की आपने बात की, उससे सीखने के बाद ये बात तय की गई कि इस किस्म के वेपन्स का इस्तेमाल शहरों पर आबादियों पर नहीं किया जाएगा। दुनिया तो अपने तजुर्बात से सीख के ऐसे असूल बना रही है, हमें कुरान ने और इस्लाम ने ये असूल पहले ही दे दिए हैं और दुनिया उनको फॉलो करना शुरू हो गई है, हम उनसे दूर जाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है?
ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अल्लाह की किताब को सामने रख कर अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म करने के बजाय हमने अपनी ख्वाहिशात को सामने रख लिया है। कुरान मजीद कई मकामात पर यह कहता है बनी इसराइल को कि ये बजाय इसके कि अल्लाह की किताब से रोशनी हासिल करते, इत्तबऊ अहवाहुम, इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया और उनकी पैरवी करने लग गए। हमारा हाल भी इस वक्त ये है और हम इसमें आम तौर पर अपनी कोई मंतिक ईजाद कर लेते हैं कि ये तो फला मसलियत से है, ये फला मसलियत से है। जो अखलाकी उसूल है वो अबदी होते हैं और उन अखलाकी उसूलों ही का नाम असल में मजहब है।
सही।
जब हम ये कहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि जंग हो या अमन, हमारे लिए वो अखलाकी उसूल मुकद्दस हैं जिन पर हमारे दीन की बुनियाद रखी गई है। तो कुरान मजीद ने जब हमें जंग करने का हुक्म दिया जुल्म के खिलाफ, उद्वान के खिलाफ, तो अखलाकी उसूल भी बताए। आप ये देखिए कि मुआहदा है, आपने किसी कौम के साथ मुआहदा किया है, उसको इतना तकद्दस दे दिया गया कि कुरान ने यह कहा कि अगर किसी जगह मुसलमानों पर कोई कौम जुल्म कर रही है तो अगर तुम्हारा उसके साथ मुआहदा है तो मुआहदा जब तक कायम है उनकी मदद भी नहीं की जाए।
ठीक।
यानी इतना ज्यादा इसको अहमियत
स्टार्ट किया गया है।
लेकिन हमारा हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। चाहे दुनिया एक सफर तय कर रही है, अमरोहम शूरा बैनहुम का उसूल सबसे पहले मजहबी किताबों में कुरान ने बयान किया और पूरी शान के साथ बयान किया। फिर यही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लम ने जमहूरी तरीके से हुकूमत चलाई, फिर इससे आगे बढ़कर खिलाफत राशिदा जमहूरी रवायात के मुताबिक कायम हुई। हुर्रियत, आज़ादी, लोगों का एक शहरी की हैसियत से रियासत के निज़ाम में शिरकत करना, इख्तलाफ का हक मानना, ये सारी चीजें जिस बड़े पैमाने पर वहां नमूदार हुई शायद दुनिया की तारीख में कहीं ना हुई है। लेकिन उसको एक निज़ाम में बदलने के लिए जद्दोजहद की जरूरत थी, बजाय इसके कि हम उसको तब्दील करते दुनिया ने उसको तब्दील कर दिया। और इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि हमको मशरक और मगरब में और मुस्लिम और गैर मुस्लिम में तकसीम करके इलम को नहीं देखना चाहिए। इलम, हिकमत, عقلی مقدمات، یہ تو زالت المومن ہے، گمشدہ میراث ہے مومن
جہاں سے ملے،
جہاں سے ملے ان کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی.
بالکل ٹھیک مانوی صاحب، بالکل مختصراً، کیونکہ یہ ابو حفص بھی جو ہے یہ یوتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے جو اس وقت بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں القاعدہ سے، طالبان سے، کہ جو جہاد ہے وہ ایک سرٹن ٹرمز اور کنڈیشن کے ساتھ آتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے غلط راستے پہ یوتھ کو نہیں لگانا چاہیے. آپ اس وقت جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اتنے ینگ ایج کے بچے ہم دیکھ رہے ہیں سوسائڈ بامبرز بن رہے ہیں، ان کے لیے کچھ مختصر، ان کے والدین کے لیے، ان کے سرپرستوں کے لیے، ان کے ٹیچرز کے لیے، کہ ان کو اس راستے سے کس طرح ہٹایا جائے، کچھ کہیں گے؟
ان کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی ایک ہی پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذہب آپ کے یہاں ایک حقیقت کے طور پر معلوم موجود ہے. وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمان قوم کو مذہب سے الگ کر کے وہ اس کو ترقی کے راستے پر ڈال دیں گے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. مذہب کی صحیح تعبیر آپ کو بتانی ہوگی،
صحیح،
یہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. یعنی مذہب موجود ہے، اگر مذہب کی کوئی غلط تعبیر لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن رہی ہے تو مذہب ہی آ کے ان کو درست کرے گا،
صحیح،
اور کوئی طاقت ان کو درست نہیں کر سکتی.
ٹھیک.
میں ہمیشہ یہاں کے سیکولر طبقے کو یہ احساس دلاتا ہوں کہ آپ یہ پودا لگانا چاہتے ہیں تو یہ ایک اجنبی سرزمین ہے اس کے لیے. جہاں تک مسیحی دنیا کا تعلق ہے، وہاں شریعت سینٹ پال ختم کر چکے تھے، اس لیے وہاں یہ ممکن ہو گیا. یہاں آپ کو سینٹ پال کی وراثت قائم رکھنے والے پوپ سے واسطہ نہیں ہے، یہاں آپ کو قرآن سے براہ راست واسطہ ہے. تو اس وجہ سے جب آپ یہاں اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمان قوم پوری قوت کے ساتھ رد عمل ظاہر کرے گی. صحیح راستہ یہ ہے کہ آپ جو اس وقت غلط نیریٹو ہے اس کے مقابلے میں صحیح نیریٹو پیش کریں، صحیح موقع پیش کریں، اپنی نسلوں کو اسلام سمجھائیں، اس کی صحیح تعلیمات سمجھائیں. اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ اس سے نجات حاصل کریں.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، میں ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ یہ انٹرویو نیٹ پہ موجود ہے. 13 دسمبر 2013 کو یہ نشر ہوا تھا الجزیرہ پہ، اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا چاہیں. اس پروگرام پہ ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. gks@sama.tv پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور ہم فیس بک پہ بھی موجود ہیں، ٹویٹر پہ بھی موجود ہیں. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.